أرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما بعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ احزاب کی یہ آیتیں چل رہی ہیں. پچھلے اتوار تو میں نہیں تھا، عمرے کے سفر پہ تھا، لیکن اس سے جو پچھلے دو اتوار گزرے اس میں غزوہ احزاب کا پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے تمام تفسیری حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے اور احادیث کے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا، اور یہ کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تمام حضرات مفسرین نے اسی طرح اپنی کتابوں میں لکھا کہ پہلے واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ، چونکہ لمبا واقعہ تھا جو دو درس میں پورا ہوا، اس لیے میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ میں آپ کے سامنے پہلے واقعہ پورا عرض کر دوں، پھر اس پر جو کلام پاک کی آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے عرض کروں. تو آج جو ہمارا حصہ ہے اب یہ چلے گا ان آیات کے اوپر جو آیت اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کے حوالے سے نازل فرمائی. میں نے جیسا شروع میں عرض کیا تھا کہ ہجرت کے پہلے ہی سال بعد بدر ہوا، دوسرے سال میں احد ہوا، تیسرے سال میں یہ غزوہ احزاب، تیسرے یا چوتھے سال میں، دونوں اقوال ہیں حضرات مفسرین کے کہ تیسرا سال یا چوتھا سال میں یہ غزوہ ہوا، اور اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں احزاب کو، اور اس کو قریظہ بھی کہتے ہیں، غزوہ قریظہ سے بھی تعبیر کیا، کیونکہ اس غزوے کے آخر میں اللہ رب العزت کے حکم سے بنو قریظہ، یہودیوں کا جو خاندان تھا، قبیلہ تھا، اس کی غداری کا حساب بھی چکایا مسلمانوں نے، اس لیے اس کو قریظہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم لوگ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اذ جاءتکم جنود جب تمہارے اوپر لشکر چڑھ آئے، فارسلنا علیہم ریحا تو ہم نے تمہارے اوپر سخت ہوائیں بھیجی، ان پر ہم نے سخت ہوائیں نازل کی، وجنودا اور ایسے لشکر بھیجے لم تروہا، جو لشکر تم لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے. یہ جو غزوہ احزاب جب ہوا تو اللہ رب العزت نے، یہ تین غزوات ایسے ہوئے جن غزوات کے اندر کفار باقاعدہ چڑھ آئے مدینہ طیبہ کے اوپر. وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ابھی ابتدائی مسلمان ہیں، ان کو اگر ہم نے ابھی دبا لیا تو دبا لیا، ہم ختم کرنا چاہیں گے تو ختم کر دیں گے. اور یہ جو میں نے جیسا شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو غزوہ جب ہوا احزاب کا، جب جنگ شروع ہوئی تو احزاب کی جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے اوپر یہ سخت ترین وقت تھا، موسم کے لحاظ سے بھی سخت ترین وقت تھا، کیونکہ مدینہ طیبہ اس شدید سردیوں کی لپیٹ میں تھا اور افراد بھی ان کے بے شمار چلے آئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 12,000 کے قریب کا لشکر ان کا تھا، 10,000 مختلف اقوال آئے. تو اس غزوے میں یہ جو سب سے مشکل غزوہ تھا، بڑا سخت مسلمانوں کے اوپر وقت تھا، اللہ رب العزت کی ایسی مدد و نصرت شامل رہی، اور غزوات کے اندر بھی شامل تھی لیکن اس میں بھی شامل تھی. اس کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، یاد کرو تم اس وقت کو جب اللہ نے تمہارے اوپر احسان کا معاملہ کیا. وہ احسان کیا تھا؟ کہ جب کفار کے لشکر مسلمانوں کے اوپر چڑھائے، اور لشکر بھی ایسے نہیں چڑھائے بلکہ تمام قبیلوں کو لے کر، تمام قبیلوں سے گٹھ جوڑ کر کے 12,000 کے قریب یہ افراد چڑھ دوڑے مکہ مدینہ طیبہ کے اوپر، اور ادھر 3,000 وہ بھی نہتے، ان میں سے بھی یہود بنو قریظہ غداریاں کر کر کے چلے گئے، ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. اس کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتے کہ جب ہم نے تمہارے اوپر لشکر بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو جیسا میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعائیں مانگتے تھے، اور دعائیں جا کر مانگی مسجد فتح میں، آج وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے مسجد فتح کے نام سے. اور تیسرے دن آپ آئے، چہرہ آپ کا خوش تھا اور چہرے پر آپ کے مسکراہٹ تھی، کھلا ہوا چہرہ تھا. آپ نے فرمایا کہ آج اللہ رب العزت نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا، اور یہ احزاب نیست و نابود ہو کے انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے، ناکام اور نامراد ہو کے جائیں گے. تو ان پر اللہ رب العزت نے اتنی تیز ہوائیں بھیجی، سخت ہوائیں بھیجی. یقیناً سخت ہوائیں تو آئی تو تھیں ان کفار کو بھگانے کے لیے، لیکن مسلمان بھی چونکہ وہاں تھے تو جملہ مشہور ہے نا کہ گھن کے ساتھ تو گندم بھی پیستا ہے، تو وہ مسئلہ تھا کہ آئی تو تھی ان کو بھگانے کے لیے لیکن لپیٹ میں مسلمان بھی آئے. تو اللہ نے ان پر ایسی تیز ہوائیں نازل کی تاکہ وہ لوگ گھبرا کر سردی کی شدت سے، سردی کی ہواؤں سے یہ بھاگ جائے. اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان کے اوپر ہوائیں بھیجی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے جو کہ کھڑے ہوئے تھے دشمنوں کے مقابلے میں. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ جُنُودًا، فرمایا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے ایسے لشکر بھیجے لَمْ تَرَوْهَا، جس کو کہ تم لوگ دیکھتے نہیں تھے. وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھیجا. تو پچھلے اتوار میں نے یہ واقعہ، پچھلے درس میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعائیں قبول ہوئیں آپ کی اور ہوائیں چلنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہوئی کہ شاید اب کفار واپس چلے جائیں گے، تو آپ نے حضرت حذیفہ، آپ نے مسلمانوں سے یوں کہا تمام لشکر کو خطاب کر کے کہ کون ہے جو دشمن کے لشکر میں جائے اور وہاں کی خبر مجھ کو لے کر لا کر دے، دشمنوں کے لشکر میں جاسوسی کرنے کے لیے جائے اور وہاں کی خبر مجھ کو لا کر دے اور جنت میں میرا ساتھ ہو. یہ بھی آپ نے ساتھ میں بشارت سنائی کہ جنت میں کیا ہوگا, میرا ساتھ ہوگا اللہ. لیکن اتنا سخت وقت تھا, کہتے ہیں انسان کو اللہ نے مضبوط بھی بہت بنایا, کمزور بھی بہت بنایا. اتنا سخت وقت تھا کہ دن بھر کی مشقت, بھوک, تکلیفیں اور اوپر سے شدید سردی, تو کوئی ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے, کوئی نہیں اٹھا, سب تھکے ہوئے تھے, ہلے نہیں. روایت میں آتا ہے کہ تمام صحابہ کرام بس بیٹھے رہے, پھر آپ اپنی نماز میں مشغول ہو گئے. پھر آپ نے جماعت سے فارغ ہو کر کہا کہ کون ہے جو اٹھے اور اٹھ کر دشمن کی خبر مجھ کو لا کر دے اور جنت میں میرے ساتھ کیا ہو, اس کا میرا جنت میں میرا ساتھ ہوگا. مگر کئی وقتوں کا فاقہ, پھر تھکن دن بھر کی, پھر شدید سردی, پھر دوسری مرتبہ بھی کوئی نہیں اٹھا. پھر تیسری مرتبہ پھر آپ نماز میں مشغول ہو گئے, پھر تیسری مرتبہ پھر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے کہ مجھ کو پھر جب تیسری مرتبہ بھی کوئی نہیں اٹھا تو مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ. حضرت حذیفہ جو تھے رضی اللہ عنہ, یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو خطاب ملا ہے اصحاب صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی, جانثار صحابی. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے منافقین کی فہرست دے رکھی تھی اور یہ بتا رکھا تھا کہ دیکھو مدینہ میں فلانا 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 آدمی جو ہے وہ منافق ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مدینہ طیبہ میں کسی کا جنازہ آتا مسجد نبوی میں, تو سب صحابہ کرام دیکھتے کہ حضرت حذیفہ آئے کہ نہیں آئے جنازے میں, اس لیے کہ حضرت حذیفہ کے جنازے میں آنے کا مطلب تھا کہ مسلمان کا جنازہ آیا, اور حضرت حذیفہ اگر جنازے میں شامل نہیں ہو رہے, اور ہو سکتے تھے کہ وہ ہوں لیکن نہیں ہو رہے, تو سب صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کسی منافق کا جنازہ آیا. تو آہستہ آہستہ صحابہ کرام بھی ہٹنے شروع ہو جاتے تھے. تو ان کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حذیفہ تم جاؤ. فرماتے کہ چونکہ میرا نام لے کر حکم دیا تم انکار کی تو مجال ہی نہیں تھی, تو کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا. آپ کہہ رہے میں اس طرح کھڑا ہوا کہ سردی سے میرا پورا بدن کانپ رہا تھا, اتنی شدید ٹھنڈ تھی کہ یوں کپ کپا رہا تھا میں سردی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک لے کر میرے سر اور میرے چہرے پر پھیرا اور فرمایا کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے خبر لا کر دو, اور میرے واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا, کاروائی کوئی نہیں کرنا, بس صرف خبر لے کر آنی. پھر آپ نے میری حفاظت کے لیے دعا فرمائی, میں نے اپنی تیر کمان اٹھائی, اپنے کپڑے اپنے اوپر باندھے اور میں ان کی طرف روانہ ہوا. یہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب روانہ ہوا تو مجھ کو ایسا لگ رہا تھا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں, اتنی میری سردی ختم ہو گئی. جو آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی, کہہ رہے ساری سردی ختم, کہاں تو سردی سے کپ کپا رہے تھے اور کہاں یہ عالم تھا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود کئی ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو دشمن کے لشکر میں موجود تھے. حضرت حذیفہ راوی, تو یہ کلام پاک کی آیت کی تشریح ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جنود لم تروها, اور وہ لشکر تھے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ملائکہ کے لشکر, لم تروها, اس کو تم لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے. یوں اللہ نے ان کی مدد فرمائی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور جو کام تم لوگ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا. کیا مطلب ہے کہ جو مسلمانوں نے محنت کی, جو مسلمانوں نے مشقت اٹھائی اور جو مسلمانوں نے خندق کھودی اس خندق میں جو تکلیفیں پیش آئیں، مشقتیں پیش آئیں، فاقے پیش آئے، وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں کہ کیا کس نے کیا قربانی دی، کس نوعیت کی قربانی دی. آج بھی جو ہم کام دنیا میں کرتے ہیں، چاہے چھوٹا کام کریں چاہے بڑا کام کریں، ہم دنیا کی نظروں کے سامنے آ بھی سکتے ہیں، چھپ بھی سکتے ہیں. لوگوں کے سامنے کوئی ہمارا عمل چھپ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، لیکن اللہ ہر عمل کو دیکھنے والا ہے. اللہ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ہمارا کوئی عمل، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کوئی برا عمل ہو چاہے ذرے کے برابر ہو اللہ کی نگاہ میں ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کوئی انسان اگر ذرے کے برابر بھی نیکی کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے. کس درجے کا عمل ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ ہے، یہ اللہ کو پتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں کتنے اخلاص کے ساتھ پڑھی، کس طرح کی نماز پڑھی، اللہ کو پتا ہے. صدقہ دیا، زکات دی، خیرات دی، کوئی نیک عمل ہم نے کیا، کس نیت کے ساتھ کیا، کس طریقے سے کیا، کن مقاصد کے لیے کیا، کتنا اخلاص تھا کتنا اخلاص نہیں تھا، یہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کام کہ تم لوگ کرتے رہے یا جو کام تم لوگوں نے کیے اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. خندق کھودی، مشقتیں اٹھائیں اور تکلیفیں اٹھائیں، فاقوں کو جھیلا، سردیوں کو برداشت کیا، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو کتنا سخت وقت تھا مسلمانوں کے لیے. فرمایا کہ تمہارے اوپر سے بھی وہ لشکر چڑھ دوڑے. دیکھیے سارے احزاب جمع ہو گئے، مکہ مکرمہ سے لے کر آگے تک کے علاقوں کے سارے احزاب جمع ہو کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے آئے، ختم کرنے آئے مسلمانوں کو. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تمہارے نیچے سے بھی دشمن آ گئے، اوپر سے بھی آ رہے نیچے سے بھی آ رہے. مدینہ کے اندر سے قریظہ غداری پر آمادہ ہو گئے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا کہ جی ہم مدینہ کے اندر محفوظ ہیں، کیونکہ دشمن سے ہمارا یہودیوں سے ہمارا امن کا معاہدہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، جیسا میں نے واقعے میں تفصیل سے عرض کیا. تو اس کو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَإِذْ جَاؤُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ، وہ دشمن تمہارے اوپر سے بھی آئے، نیچے سے بھی آئے، باہر سے بھی آ رہے ہیں، اندر سے بھی آ رہے ہیں. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، مشکل وقت اتنا تھا کہ آنکھیں تندھیا گئیں غم اور پریشانی تکلیفوں کی شدت سے. اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں بدلنے لگی، آنکھیں تندھیانے لگی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہیں اچھل کر حلق میں آ گئے. آپ اندازہ کریں نا، کسی شہر کے اوپر چاروں طرف سے دشمن اگر ٹوٹ پڑے تو شہر والوں کی کیا حالت ہوگی. آج ہمارے سامنے کی بات ہے، ہمارے سامنے کتنے ممالک تباہ ہوئے، شام تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا، افغانستان کے علاقے ہیں. جب دشمن آئے تو شہر والے کچھ کر سکے؟ بمباری کے نیچے بیٹھے ہوئے، لاشوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، جنازوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، شہید کے شہید اٹھ رہے ہیں، زخمیوں کے زخمی لے جائے جا رہے ہیں. لیکن اس کیا مدد ہو گئی؟ یہی معاملہ مدینہ طیبہ میں پیش آیا، چاروں طرف سے دشمن آ گئے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی فراست، صحابہ کرام کی مشقت، ان کی محنت، قربانی کا جذبہ، اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت جس نے ان دشمنوں کو یلغار سے روک لیا، ورنہ تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑنی تھی مدینہ طیبہ کے اوپر. اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جب کہ آنکھیں تندھیا گئیں اور دل اچھل کر مارے خوف کی حلق میں پہنچ گئے، فَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور دلوں میں طرح طرح کے وسوسے سے آنے لگ گئے. دیکھیے تظنون زن کے معنی آتے ہیں گمان کرنے کے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. کیا مطلب ہے گمان سے؟ مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی دل میں کوئی بے ایمانی کا نعوذ باللہ خیال آیا، وہ تو ممکن نہیں تھا. بلکہ طرح طرح کے وسوسے ہی آنے لگے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی. وسوسہ جو ہوتا ہے جب تک وہ یقین کے درجے میں نہ پہنچے اور عمل کے درجے میں نہ پہنچے، اس وقت تک وہ وسوسہ آنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی. صرف وسوسہ آیا، اور اللہ رب العزت گناہوں کے وسوسے آنے پر اللہ تعالیٰ گناہ کا اس گناہ کے اوپر کوئی سزا نہیں دیتے. وسوسہ آتا، وسوسے آ جاتے ہیں، اچھے وسوسے بھی آتے ہیں، برے وسوسے بھی آتے ہیں، دلوں میں خیال بھی آتے ہیں، دلوں میں گناہ کی باتیں بھی آتی ہیں، لیکن اس وسوسے کے آنے سے انسان کو گناہ نہیں ملتا جب تک کہ آپ کوئی انسان اس گناہ کے اوپر عمل پیرا نہ ہو جائے. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی قرآن کریم نے یوں فرمایا، جب زلیخا کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو روکا، تالے لگا لیے اور غلط ارادہ رکھتی تھی زلیخا، تو قرآن کریم نے جو لفظ ارشاد فرمایا کہ ولقد ہمت بھی وہم بیا لولا الرآ برہان ربی، ولقد ہمت بھی وہم بیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ گیا گناہ کا، وہم بیا، اور اس نے بھی ارادہ کیا گناہ کا. لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے. یوسف علیہ السلام خیال آیا، اس خیال پر آنے کے بعد خیال کا دیکھیے نا، خیال تو انسان کا آتا ہے، آ کے گزر گیا، لیکن ارادہ نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے، اس خیال میں جڑیں نہیں پکڑی. قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی برہان کو نہ دیکھ لیتے تو پھر یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے اللہ کی اس برہان کو دیکھ لیا تھا، دلیل کو دیکھ لیا تھا، تو وہ رک گئے اور وہ یقین کے درجے میں وہ خیال آیا نہیں. چنانچہ احادیث میں لکھا ہے، تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے حضرات مفسرین نے، وہ برہان رب کیا تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی تھی؟ وہ برہان رب یہ تھی کہ ایک قول یہ ہے کہ زلیخا نے کہا یوسف علیہ السلام کو کہ یہ ایک بت رکھا ہوا ہے، اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دو تاکہ ہم کوئی کام کریں، غلط کام کریں، تو یہ میرا بت ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے ہم عبادت نہیں کرنا چاہتے، یہ گناہ نہیں کرنا چاہتے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو اس سے زیادہ اعلی و ارفع ہے، یہ تو ہاتھوں کا بنا ہے، میرا رب تو رب ہے، ہمیں اس سے زیادہ شرم کرنی چاہیے. یہ دل میں خیال آیا تو بعض حضرات مفسر نے فرمایا کہ یہ برہان رب تھی، کہ ان کے دل میں ایک دم اللہ کا خیال ہے، گناہ سے رک گئے. دوسری تفسیر یہ لکھی ہے اللہ کی دلیل کے بارے میں کہ برہان رب کیا تھی جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام گناہ سے کب کے جو اللہ نے ان کو دکھلائی، کہ یوسف علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو کلام پاک کی آیت نظر آئی، حالانکہ کلام پاک تو نازل بعد میں ہوا، یوسف علیہ السلام کا زمانہ پہلے ہے، لیکن لوح محفوظ پہ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو بہت پہلے لکھ دیا تھا، تو وہاں یہ کلام پاک کی آیت نازل نظر آئی کہ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. کیا آیت نظر آئی؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جانا، انه كان فاحشا، یہ بے حیائی کے کام ہیں، وساء سبیلا، اور بہت برے راستے ہیں. یوسف علیہ السلام نے اس کو دیکھا، رک گئے. اور تیسرا قول حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا، اور حضرت نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے چہرے کو کر دیا، اور یعقوب علیہ السلام مارے حیرت کے انگلی منہ میں لیے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ ہے برہان رب جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دکھائی، اور رک گئے. تو پتہ چلا، بات کا حاصل یہ نکلا کہ محض دل میں خیال آنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، جب تک کہ اس خیال کے اوپر عمل درآمد کا ارادہ اور پختہ عزم نہ کر لیا جائے. گناہ اس وقت ملتا ہے جب انسان عزم کر لے اور ارادہ کر لے اور عمل کر بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ اس خیال کے اوپر گناہ دیتے ہیں. یہاں پر بھی قرآن کریم نے یہ تفصیل اس لیے عرض کی کہ تاکہ اس آیت کا مطلب سمجھ سکیں. یہاں اللہ رب العزت فرما رہے کہ وتظنون باللہ الظنونا, اتنا مشکل وقت آیا کہ دلوں میں طرح طرح کے وسوسے خیالات آنے لگ گئے کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی, ہم مشکل وقت میں آ گئے, کیا بنے گا ہمارا. آتا ہے نا خیال, تو آ جاتا ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں میں مسلمان پہچانے گئے, یہاں مسلمانوں اور مومنین کی آزمائش کی گئی کہ کون کتنا پکا مسلمان ہے, کون اس مشکل گھڑی میں اپنے رسول کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے شانہ بشانہ. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور وہ لوگ جھڑ جھڑائے گئے, ان کو جھٹکے دیے گئے. جھٹکے سے مراد کیا ہے کہ خوف کے جھٹکے, دہشت کے جھٹکے ان کو دیے گئے, اور یہ دیکھا گیا کہ کتنے پکے مسلمان ہیں, یہ ثابت قدم بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, ان کو سخت ترین ان کو جھٹکے دیے گئے صرف آزمائش کے لیے کہ کون اللہ کے ساتھ, کون اس کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی آزمائشیں اسی مرحلے پر ہوتی ہیں, جب انسان کے اوپر کوئی آزمائش آئے پھر وہ انسان اس آزمائش کے اوپر یہ کہے کہ نہیں میں اللہ کے ساتھ ہوں, میں اس کے رسول کے ساتھ ہوں, کہ ٹھیک ہے میرے اوپر آزمائش آئی, یہ میرے اوپر مشکل گھڑی آئی, لیکن وقت مشکل گزر جاتا ہے لیکن اللہ برحق ہے, اس کا رسول برحق ہے, اس کے احکامات برحق ہیں, اس کی بتائی ہوئی باتیں برحق ہیں. ٹھیک ہے یہ آزمائش آئی, اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے اوپر ہم کو ثابت قدم رکھے, اور یہ آزمائشیں تو آتی ہی رہتی ہیں, طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. اور جو ہے اللہ کے جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں, سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں, پھر اس کے بعد بعد والے لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں, پھر اس کے بعد والے لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں. تو آزمائش میں ثابت قدم رہنا یہ تو سنت انبیاء ہے, یہ تو اللہ کے بندوں کی, نیک بندوں کی, اور اس کو برداشت کرنا یہ تو اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے, طریقہ ہے. اسی لیے حکم یہ دیا اللہ رب العزت نے کلام پاک میں, وَإِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, جب تمہارے اوپر کوئی بار مصیبت پہنچے, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, تو إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا کرو. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ, ایسے ہی لوگ جو مشکل گھڑی میں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں, انہی کے اوپر اللہ کی ہدایت, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اللہ کی صلوات یعنی رحمتیں, ہدایتیں انہیں پر نازل ہوتی ہیں, اور وہی لوگ فلاح یافتہ لوگ ہوتے ہیں, وہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے, وہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا, تو فرماتی ہے کہ میں بے حد غم سے تھی. یقیناً کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا تو کتنا غم ہوتا ہے اندازہ لگائیے. صرف غم ہی نہیں بلکہ جو مسائل ایک عورت کے اوپر آتے ہیں, پورے گھر بار کے, بچوں کے, اپنے, وہ تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی عورت کے لیے. تو وہ فرماتی ہے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں بہت روتی تھی, بہت غمزدہ تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور تعزیت کی اور کہا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا کرو. وہ فرمانے لگی کہ میں پڑھتی تھی کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا, کلام پاک کی آیت تھی, لیکن دل میں میرے یہ خیال آتا تھا کہ میرا شوہر تو نہیں واپس آ سکتا جو دنیا سے چلا گیا. یہ مسلمان کی فطرت, آدمی کی فطرت ہے, وہ کہتے ہیں جو نقصان, وہ نقصان کیسے پورا ہوگا, لیکن کہتی تھی میں پڑھتی رہتی تھی انہا للہ وانا الیہ راجعون. تو فرماتی ہے کہ جب میں عدت سے فارغ ہو گئی کچھ عرصے کے بعد, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا, اور پھر میرا نکاح کس سے ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا. تو اللہ تعالیٰ انا للہ وانا الیہ راجعون کی برکت سے یہ کام فرماتے ہیں کہ یا تو پورے نقصان کو پورا کرتے ہیں, کہیں اسے بدرجہ گنا زیادہ دیتے ہیں, اور یہی حکم ہے. تو مشکلات جب آتی ہیں تو مشکلات پر ثابت قدم رہنا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہی سنت ہے، یہی تعلیم ہمیں یہاں دی گئی۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی مسلمانوں کو آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو سخت ترین آزمائشوں میں ڈالا گیا، ان کو جھٹکے دیے گئے، جھڑجھڑائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب قرآن کریم فرماتے کہ اتنی مشکل گھڑی تھی، وہ احزاب کا جو وقت تھا وہ اتنی مشکل گھڑی تھی کہ منافقین نے کہا، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض سے مراد نفاق کا مرض ہے، منافق ہیں، نفاق کا مرض جن کے دلوں میں ہے، وہ کہتے تھے کہ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے صرف ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، کوئی وعدہ وعدہ نہیں ہے۔ تو جب جس کو کہتے ہیں نا کہ جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، وہ مشکل گھڑی میں طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں یہ مرحلہ ہوتا ہے، جب بھی ہم اپنے ماحول میں کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جس کے اندر طرح طرح کی آزمائشیں ہوں، لوگ طرح طرح کی باتیں، الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی دنیا ہے، دنیا میں تو اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تکلیفوں کے وقت میں انسان بس اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خیالات لے کر آنا شروع کر دے، اللہ کے نبی کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے اس کے دلوں میں آ جائے۔ یہ مومنین کی شان نہیں ہوتی، یہ منافقوں کی علامت ہوتی ہے کہ مشکل گھڑی میں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے بیٹھ گئے۔ یہ مومنین کی نشانی نہیں ہے۔ مومنین کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ نے اوپر بیان کی کہ مسلمان آزمائے گئے لیکن کھڑے ہیں اپنے نبی کے ساتھ، فاقوں سے ہیں، تکلیفوں سے ہیں، آزمائشوں سے ہیں، لیکن اپنے نبی کے ساتھ کھڑے۔ یہی تعلیم آج مسلمانوں کے لیے کہ کبھی کوئی مشکل وقت آئے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہارے اللہ نے ایسا کیا، تمہارے رسول نے نعوذ باللہ ایسا کیا، تمہیں دین سے کیا فائدہ پہنچا، تمہیں قرآن سے کیا فائدہ پہنچا۔ نعوذ باللہ، یہ شیطان کے بہکاوے ہیں، ان بہکاووں میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ کوئی تکلیف کی بات پیش آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، یہ دل میں خیال لے کر آئے، اس کو اپنے دل میں پکا کرے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا وہ سچا کیا، اور جو باتیں ہم کو بتلائی سچی بتلائی۔ ہاں دنیا میں اونچ نیچ ہوتی رہتی، یہاں پر بھی ہمیں یہ تعلیم دی کہ منافقین نے یہ کہا، فوراً منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو صرف دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ قرآن کریم نے اس وقت کا نقشہ کھینچا کہ جب مشکل گھڑی آئی تو کس طرح صحابہ کرام کے دلوں میں تو وسوسے آئے طرح طرح کے، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، تمام حضرات المفسرین نے اس آیت میں یہ لکھا کہ یہ وسوسے کوئی غلط نہیں تھے، ایک خیال آ کے چلا گیا، لیکن اللہ کے بارے میں وہ پختہ رہے، کوئی ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکا، نہ کر سکے کر سکا ماضی میں۔ جو منافقین تھے انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب مشکل گھڑی آئی تو مشکل گھڑی میں تو اہل ایمان ہی ثابت قدم رہتے ہیں، منافقین تو بھاگتے۔ منافقین نے کہا، ایک جماعت منافقین جو تھی، کچھ تو منافقین وہ تھے جو خاموشی سے چپکے سے بھاگ گئے، خاموشی سے چپکے سے چلے گئے۔ کچھ منافقین وہ تھے جو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور طرح طرح کے بہانے بنانے لگے، جس کو قرآن کریم نے یوں کہا کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت آئی منافقین کی اور انہوں نے کہا کہ یا اہل یثرب، یثرب مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے، نیا نام مدینہ طیبہ۔ انہوں نے کہا کہ اے اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، یہاں تم لوگ دشمنوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکو گے، فرجعوا، یہاں سے واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ منافقین کو تو بہانے چاہیے نا اللہ اور اس کے رسول سے ہٹانے کے لیے، برگشتہ کرنے کے لیے، تو لوگوں میں کہنے لگے کہ تم کہاں لڑو گے احزاب سے، وہ 10 سے 12 ہزار کا لشکر ہے، ساز و سامان سے لیس ہے، آپ لوگ اپنی حالت دیکھو، فاقوں سے ہو، سامان ہے نہیں، گھر تمہارے غیر محفوظ ہیں، تم کہاں لڑو گے ان سے؟ فرجعو، گھروں کو لوٹ جاؤ، یہاں مت ٹکو کہ ان کے سامنے لڑو مت ان سے. اس کو قرآن کریم نے یوں تعبیر کیا کہ ایک جماعت کہنے لگی ان اہل ان منافقین کے، اے اہل یثرب، تمہارے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، واپس چلے جاؤ. وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور منافقین کی ایک جماعت وہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں. اور بہانہ یہ بنایا کہ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر کھلے پڑے، کوئی دشمن گھس جائے، کوئی چور گھس جائے، بیوی بچے اکیلے ہیں، ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، ہم تو اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا کہ وما ہی بعورہ، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں. اسی طرح تو اور صحابہ کرام بھی تو تھے، ان کے گھر بھی تو ایسے غیر محفوظ تھے. وما ہی بعورہ، گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ بہانے بنا رہے ہیں. ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ تو صرف بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ سے اجازت لے رہے ہیں. لڑنا نہیں چاہتے دشمنوں کے مقابلے میں، دشمنوں کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتے. مشکل گھڑی آئی تب یہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں، چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو، ان کے دھوکے کو اللہ رب العزت اس طریقے سے واضح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کے اندر فتنہ پردازی ہے، ان منافقین کے اندر دھوکا ہے، ان منافقین کا یہ حال ہے کہ یہاں کو تم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، بچے ہمارے غیر محفوظ ہیں، ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ اگر باہر سے دشمن آئے اور آ کر یہ کہے کہ ہم مدینہ طیبہ کے اندر کوئی فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، تو ابھی فتنہ پھیلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، پھر ان کو اپنے کھلے ہوئے گھر یاد نہیں آئیں گے. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ولو دخلت علیہم من اقطارہا، اگر ان کے اوپر دشمن کناروں سے گھس آئیں، ثم سئل الفتنہ، اور پھر ان سے سوال کریں کہ ہمیں مدینہ طیبہ میں فتنے پھیلانے، چلو ہمارے ساتھ، لآتوہا، تو یہ فوراً تیار ہو جائیں گے. وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور تھوڑی دیر بھی نہیں ٹھہریں گے. یہ اللہ نے منافقین کا حال بیان فرمایا کہ منافقین یہ ایسے منافقین ہیں کہ جو دو گھڑی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دو منٹ ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اگر فتنے کی بات کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان کا یہ معاملہ تھا منافقین کا، انہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا منافقین نے، وَلَوْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ، اور یہ اقرار کر چکے تھے اللہ سے، عہد کر چکے تھے اللہ سے اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ ہم کبھی بھی پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. ہمارا، چنانچہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ منافقین نے جو یہودیوں کے خاندان تھے، ان یہودیوں کے خاندان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. لیکن یہ مشکل مرحلہ آیا احزاب کا، جنگ احزاب کا، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ، حالانکہ انہوں نے پہلے معاہدے کر چکے تھے کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، لیکن چونکہ انہوں نے پھر اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کے عہد کی سوال کیا جائے گا کہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کی باس پرس ان سے ضرور ہوگی. معاہدے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، جو معاہدہ کیا جائے. اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکید فرمائی کہ معاہدوں کی پاسداری کرو، کوئی معاہدہ ہو اس کو پورا کرو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذبا، جب تین نشانیاں ہیں منافقین کی، نمبر ایک جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر دو وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف ورزی کرے، اور تیسری چیز وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَةً، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے.
اللہ.
اور چوتھی علامت بعض روایت میں آتا ہے, دوسری روایت میں آتا ہے کہ چوتھی علامت یہ بیان فرمائی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب اس کی لڑائی جھگڑے ہوں تو گالم گلوچ کرے. یہ نفاق عملی ہے, نفاق اعتقادی نہیں. نفاق اعتقادی تو وہ ہوتا ہے کہ اوپر سے مسلمان ظاہر کرے اندر سے کافر ہو. یہ تو مدینہ طیبہ کے زمانے میں تھا. اور نفاق عملی کیا ہے؟ کہ اس کا عمل منافق جیسا ہے جو یہ تین کام کرتا ہو. تو اسلام میں معاہدے کی زبردست پاسداری ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شام میں مستقل رومیوں کے ساتھ جنگیں چلتی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا رومیوں کے ساتھ. جب جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تو جب تاریخ معاہدے کے ختم ہونے کے قریب آنے لگی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے فوجوں کو حکم دیا کہ پیش قدمی شروع کریں اور اپنا ساز و سامان لے کر بارڈر پہ جمع ہو جائیں. سامان لے کے چلیں, تیاریاں شروع کریں اور بارڈر کے اوپر, بالکل بارڈر پہ پہنچ جائیں جہاں دشمنوں کی حد ختم شروع ہو رہی. اور مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی تاریخ گزرے فوراً حملہ کر دو دشمن کے اوپر. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا. جیسے ہی تاریخ گزری حضرت معاویہ نے حملہ کیا, دشمن تیار نہیں تھا, فتوحات کی فتوحات کرتے چلے. جب یہ فتوحات کی فتوحات ان کی چل رہی تھی, پیچھے سے انہوں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار دوڑا ہوا آ رہا ہے, دوڑتا ہوا آ رہا ہے تیز رفتاری کے ساتھ, اور یوں کہہ رہا ہے قفو عباد اللہ, قفو عباد اللہ, اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ, اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ. اور یہ کہہ رہے تھے کہ وفا اللہ غدر, وفا اللہ غدر, اسلام کا شیوا وفاداری ہے, اسلام کا شیوا غداری نہیں ہے. معاہدے کے خلاف ورزی اسلام کا شیوا نہیں ہے. جب وہ قریب آئے تو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا شیوا معاہدے کی پاسداری ہے, مسلمانوں کا شیوا غداری نہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی غداری نہیں کی, میں نے کوئی وعدے کے خلاف معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کی, اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ جب مسلمان کسی قوم سے کسی چیز کا معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے کو نہ وہ کھولتے ہیں نہ وہ باندھتے ہیں جب تک کہ اس کا وقت موجود بھی وعدہ کیا اس کو پورا نہ کر لیں, یعنی اس وقت سے پہلے پہلے ان کے لیے کچھ کرنا جائز نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو آپ نے مجھ کو یہ حدیث سنائی, میں سارا علاقہ واپس کرتا ہوں جتنا میں نے علاقہ فتح کیا تھا مسلمانوں کا. حضرت معاویہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا چلو واپس, سارا مفتوحہ علاقہ خالی واپس کرو. اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا پچھلے درس میں, اس سے پچھلے درس میں, کہ دیکھیے جنگ میں اور جہاد میں فرق ہوتا ہے. جنگ ہوتی ہے اپنے اقتدار کے لیے, جنگ ہوتی ہے اپنے زمین اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے, مال و دولت کے حصول کے لیے, اور جہاد ہوتا ہے اعلی کلمۃ اللہ کے لیے. ذاتی کوئی غرض جہاد کے اندر نہیں ہوتی. یہ فرق ہے جنگ اور جہاد. مسلمانوں کی جو لڑائیاں تھیں وہ جہاد تھا, اور غیر مسلموں کی جو جنگیں تھیں وہ جنگ تھی, وہ جہاد نہیں تھا. وہ اپنے اقتدار ہے, اپنا تسلط ہے, مال و دولت کا اصول ہے. مسلمان کا کام کیا ہے؟ وعلی کلمت اللہ, وعلی کلمت اللہ کرتی. اس لیے یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ان منافقین کو فرمایا کہ ولو کا ولقد کانوا عہد اللہ, تحقیق آپ لوگوں نے اللہ سے معاہدہ کیا اس سے پہلے, لا یولون الادبار, کے پیٹ پھیر کے بھاگیں گے نہیں, فکان عہد اللہ مسئولا, اور اللہ کے بعد معاہدوں کی تم سے ضرور پوچھ کی جائے گی. ہمیں بھی اس آیت سے ایک بات کا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ جب کسی سے وعدہ کریں, ہمارا کسی سے کوئی معاہدہ ہو, اس معاہدے کو پورا کرنا یہ دینی ضرورت ہے, اس معاہدے کو پورا کرنا یہ اسلام کا حکم ہے, معاہدے کو توڑنا معاہدے کے خلاف ورزی کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں. یہ بات تو چلی ہے ایک غزوہ احزاب کے ضمن میں, لیکن میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے کہ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ واقعات تو خاص ہوتے ہیں, خاص موقع پر آیتیں نازل ہوتی ہیں, لیکن حکم پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے, حکم تمام انسانوں کے لیے عام ہوتا. واقعات خاص ہیں لیکن حکم عام ہیں, اسی لیے تو اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے اس کو بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے معاہدے کو پورا کرنے کا حکم دیا. جب وعدہ کر لیا, وعدے کو پورا کرنا اسلام کا حکم ہے. آج ہم لوگ کا رواج یہ بن گیا کہ ہم زبان سے تو 100 قسمیں کھاتے ہیں, ہم زبان سے تو بے شمار وعدے اور معاہدے کرتے ہیں, لیکن اس وعدے کو پورا کرنے کی نہ ہماری نیت ہوتی ہے اور نہ ہمارا ارادہ ہوتا, اور اگر توڑ دیا تو توڑ دیا, اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی گناہ کا کام کی کر لیا, معاہدے کو توڑ دیا. اس لیے آپس کے معاہدات, اس کی پاسداری, اس کو پورا کرنا یہ اسلام کا حکم ہے. وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد ہوتا ہے, اس کی آخرت میں ضرور باز پرس ہوگی. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں پاکستان میں قانون کو توڑنا, قانون کی خلاف ورزی, یہ بڑی کمال کی بات سمجھی جاتی ہے کہ جی ہم نے قانون کو توڑ دیا, کون ہے ہم سے پوچھے, کون ہے ہم سے بات کرے, کون ہمیں کہہ سکتا ہے, کچھ نہیں. لیکن یاد رکھیے, قانون کو توڑنا, ایسے قوانین حکومت کے بنائے ہوئے جو قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو, ایسے قوانین جو قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو, اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ تم لوگ اللہ کے اطیعوا, امر کا صیغہ ہے, امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ واجب ہے تمہارے اوپر یہ کام کرو, لازم ہے تمہارے اوپر یہ کام کرو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, فرض ہے. اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو, اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. کیا مطلب ہے؟ اگر حکمران کسی حلال کام کا حکم دیں, جائز کام کا حکم دیں, تو اس کی اطاعت واجب, لیکن اگر حکمرانوں کا کوئی کام ناجائز ہو, شریعت کے خلاف ہو, اس کی اطاعت واجب نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, وہ بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ مخلوق کی اطاعت واجب نہیں اگر اس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں حکم ہے, گورنمنٹ کا قانون ہے کہ جی آپ کا مکان اتنے گز کے اوپر ہے, 500 گز کا مکان ہے, 120 گز کا مکان ہے, دکان کا سائز 100 گز ہے. ہمارا معاہدہ ہے کہ یہ ہماری زمین ہے, اس سے زیادہ ہم نے زمین نہیں لینی. ہمارے ہاں کا فیشن کیا ہے کہ اپنی اپنی تجاوزات, ناجائز تجاوزات قائم کرو, تھوڑا سا دکان آگے بڑھا لی, 5 فٹ آگے بڑھا لی, پھر آگے 5 فٹ بڑھا لی, پھر اس کا دیکھے دیکھی دوسرے نے آگے بڑھا لی, گھر کا تھوڑا سا حصہ آگے اور بڑھا لیا, ہم سمجھتے کوئی گناہ ہی نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, کا فرمان ہے حدیث شریف میں, کہ جو کوئی, اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ جو کوئی انسان کسی کی ایک بالی زمین بھی قبضہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توغ ڈالیں گے, یعنی اس کو 7 زمینوں میں دھسائیں گے. ہم سمجھتے ہیں عام بات ہے, مزے کی بات ہے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لینا, وہ یہ نہیں سوچتا کہ آج اگر میں نے 5 فٹ 10 فٹ جگہ کے اوپر کسی کی قبضہ کر لیا, کل میرا کیا حشر بننے والا ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ میرے گلے میں 7 زمینوں کا توغ ڈالے گی, کیا بنے گا میرا, 7 زمینوں میں مجھ کو دھسائیں گے. آپ دیکھیے سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ڈرائیونگ لائسنس ہے, ایک چھوٹی سی بات, یہ معاہدہ ہے نا, بات معاہدے کی چل رہی ہے کہ اللہ کے معاہدے کی باسپورٹس ہوگی, ڈرائیونگ لائسنس جب ایک انسان لیتا ہے, ڈرائیونگ کا ایک معاہدہ ہے, آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ملا, کسی انسان کو ڈرائیونگ لائسنس ملا, یہ معاہدہ گورنمنٹ کا اور اس ڈرائیور کا ہے کہ اس کو گاڑی چلانی ہے. کس بات کا معاہدہ ہے؟ کہ جب میں نے گاڑی اس قوانین کے مطابق چلانی ہے جو گورنمنٹ کے قوانین مقرر کردہ ہیں, ڈرائیونگ کے اصول ہیں. ریڈ لائٹ ہوگی تو گاڑی روکوں گا, گرین لائٹ ہوگی تو گاڑی چلانی ہے, نو پارکنگ نہیں کرنی, اوور ٹیکنگ نہیں کرنی, جو لمٹ اسپیڈ کی ہے جس جگہ پر جو لمٹ ہے اس سے اوپر نہیں جانا. اب ہمارے ہاں سگنل توڑنا فیشن, ہمارے ہاں نو پارکنگ کرنا عام بات ہے. بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ نو پارکنگ کرتے, کسی کے گھر کے سامنے گاڑی لگا دی, کسی کی گاڑی کو بلاک کر دیا کہ وہ ہل نہیں سکتا, عام فیشن, توجہ بھی نہیں کرتے. جہاں یہ گورنمنٹ کا قانون توڑا وہ تو توڑا, یہ اللہ رب العزت کا بھی حکم کو توڑا ہے اس نے, کیونکہ ہم نے جس نے یہ کام کیا اس نے اس معاہدے کو توڑا جو معاہدہ اس نے کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ کہ میں اصول کے مطابق گاڑی چلاؤں گا. اس نے معاہدے کو توڑا ہے, یہ گناہ ہے. ریڈ لائٹ کو توڑنا, سگنل کو توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے, اس لیے کہ معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے. نو پارکنگ کرنا, کسی کے گھر کے سامنے گاڑی لگا دی. آپ اندازہ کیجئے جن لوگوں کے گھر آج ہمارے یہاں شادی ہالوں کے برابر میں ہوتے ہیں یا کسی کے گھر بازاروں کے قریب ہوتے ہیں, عموماً لوگ لا کے گاڑیاں لگا دیتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے کہ اگلے والے کو کیا تکلیف ہوگی. جہاں تکلیف ہے وہاں معاہدے کے خلاف ورزی. ویزا لیتے ہیں, ویزا لے کے غیر ملکی سفروں پہ ہم جاتے ہیں. ہمارے ہاں عام فیشن ہے, عام رواج ہے کہ ویزا لے کر گئے اور لے کر جناب وہاں پر اوور اسٹے کر لیا. جس ملک نے ویزا ایشو کیا اس کے ساتھ معاہدہ ہے کہ اگر ایک مہینے کا ویزا ہے, ایک مہینے سے اوپر رہنا یہ معاہدے کے خلاف ورزی. آج آپ دیکھیے ہمارے ہاں بے شمار انسان اوور اسٹے کرتے ہیں. کل میں مدینہ طیبہ سے واپس ہوا, سعودی عرب سے واپس ہوا, تو میرے آگے امیگریشن پہ جب میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا, میرے سے آگے جو آدمی لگا ہوا تھا اس کو بہت دیر لگ رہی تھا پاکستانی. تو میں نے ان کو کہا کہ جی بہت دیر ہو گئی. کہنے لگے جی اس کا کیس مختلف ہے. میں نے کہا ان کا کیا کیس ہے؟ کہہ رہی ہے ڈیپورٹ ہو کے آ رہے ہیں بحرین سے. رمضانوں میں گئے تھے ویزا لے کر, ایک مہینے کا 15 دن کا ویزا تھا, اور آج ان کو ڈیپورٹ کیا دسمبر کے مہینے میں جماعت الثانیہ کے اندر, 4 مہینے اور اسٹے کر کے آ رہے. اب ملک کی بدنامی, اپنی بے عزتی, قانون کی خلاف ورزی, سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. اور یہ ہمارے ہاں کا کلچر بنتا جا رہا ہے کہ ویزا لینے کے لیے, اقامے پکڑنے کے لیے دوسرے ملکوں میں اوور اسٹے کرتے. یہ حرام ہے, یہ قرآن اور حدیث کی مخالفت ہے, اس لیے کہ ہم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وکان عہد اللہ مسئولا, اللہ سے کیا گیا وعدہ جو ہوتا ہے معاہدہ اس کی تو باسپورس ہوگی. ہم انسانوں سے کریں وہ بھی تو در حقیقت اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے, اس لیے ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے. آگے جو آیت آ رہی ہے, یہ آیت نمبر 15 آگے شروع ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم.